الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید میں انبیاء کرام کی سیرت کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. انبیاء کرام اللہ رب العزت کی وہ واحد مخلوق ہیں جو ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی سیرت کو ان کے راستے کو اختیار کیا جائے. دنیا میں کوئی بھی شخص وقت کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک ایک چیز میں نبی کی اتباع، نبی کا طور طریقہ اختیار کرنا، اسی میں انسان کی دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے. آخرت کی طرف تو توجہ ہوتی نہیں تو کم از کم دنیا کے سکون اور دنیا کے اطمینان ہی کے لیے پیغمبروں کے پیچھے چل لیا جائے تو یہ بھی غنیمت ہے. ایک انسان سکون حاصل کرنے کے لیے راستہ ایسا تلاش کرتا ہے جو بے سکونی کا ہو تو اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے. ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس بیماری میں جس چیز سے پرہیز لازم تھا اسی چیز کو دوا کے طور پہ استعمال کر رہا ہو تو سوچ لیں کہ اس سے بڑا بیوقوف پھر کون ہو سکتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہوں نے اپنا آئیڈیل فنکاروں کو، اداکاراؤں کو، ٹیلی ویژن میں آنے والے گویوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی کسی حد تک دے دیتے ہیں، مگر آئیڈیل جو ہے، آئیڈیل وہ یہ کھلاڑی، فنکار، اداکار. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ فنکاروں کی طرح بولنے کو کمال سمجھا جاتا ہے، فنکاروں جیسا لباس زیبتن کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ان کے تذکروں میں زیادہ مزہ آتا ہے. ان کے تذکروں میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے. یقین نہ آئے تو کسی تھڑے پہ بٹھا دیں کسی کو، ایک کتاب دے کے وہ اس کتاب میں کسی پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنا شروع کریں، دوسری طرف بٹھا دیں, وہ کسی ملک کے فی الحال جو نامور اداکار ہے جو بھی ہے, اس کا اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا شروع کر دیں. تو جو اداکار یا فنکار کے بارے میں معلومات دے رہا ہوگا اس کے پاس مجمع زیادہ ہوگا, اس کی بات کو لوگ سن رہے ہوں گے. ان سب باتوں کو چھوڑیں, اس سے آسان طریقہ بتاتا ہوں, یوٹیوب پہ کسی اداکار کے بارے میں معلومات ڈال دیں, اور اگر اداکارہ کے بارے میں ڈال دیں تو اس کے ویو دیکھیں, اور جو کسی پیغمبر کے بارے میں یا کسی عالم کے بارے میں ڈال دیں اس کے فینس دیکھیں اور اس کے ویو دیکھیں, کتنے لوگ اس کو اس سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں, تو اس دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, نہیں آ رہی میرا خیال. اس کو دیکھنے والے لاکھوں ہوں گے, اس کو دیکھنے والے ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گے, اور وہ ہزاروں میں بھی بڑے خوش ہوگا. کسی مولوی صاحب کا بیان اگر 1000 لوگ سن لیتے ہوں تو وہ کامیاب سمجھے جاتے ہیں, وہ مولانا صاحب بڑے زبردست خطیب ہیں کہ اتنے لوگوں کو متاثر کر دیا کہ ان کا بیان جب انٹرنیٹ پر آتا ہے تو 1000 لوگ اس کو سنتے ہیں. میرا ایک بیان بہت مشہور ہوا تھا, تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ نے اس کو سنا انٹرنیٹ پر. تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو بھائی اللہ نے اس بیان میں ایسی جان ڈالی, اس کے اتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو میں نے یوٹیوب پہ دیکھا, اس میں جہاں بیان ہے وہیں گانے وانے بھی ہوتے ہیں, تو کسی گانے کے نیچے دیکھا اس کے کتنے ہیں, تو اس کے 25-30 لاکھ پہنچے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی, ہم 1 لاکھ پہ خوش ہو رہے ہیں, ادھر 1-1 گانا لوگ 20-20-25-25 لاکھ, تو ریشو ہی نہیں ہے کوئی, برائی اور نیکی کا آپس میں کوئی تناسب ہی نہیں ہے. برائی ایسے بڑھتی ہے جیسے ضرب ہو رہی ہو, ملٹی پلائی ہو رہی ہو, 1 برے سے 2 برے, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64, ضرب دیتے چلے جائیں, ڈبل کرتے چلے جائیں, اس طرح سے برائی کا ریشو بڑھ رہا ہے. اچھائی کا ریشو ایسے ہوگا کہ 1 سے 2 ہونے میں 10 سال لگیں گے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے, کیونکہ وہ جو 1 دین پر آیا ہے نا, وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے میری ذمہ داری دوسرے کو لانا بھی ہے. دیکھو برائی کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے, برائی میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے, شہوت خواہش پوری ہوتی ہے برائی میں, کہ وہ خود لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. کسی علاقے میں ہیروئن بانٹنا شروع کر دو, روک ٹوک نہ ہو بانٹنے پر, تھوڑے دنوں میں آدھی آبادی خود بہت ہیروئن جی بنی ہوگی. ایک لگائے گا سٹا, اس کو جو مزہ آئے گا سارے غم بھول جائے گا, فوراً دوسرے کو بلائے گا, ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی, کہے گا بھائی میں بھی 4 مہینے لگا کر آیا ہوں, میں یہ کیوں پیوں, کہے گا ٹیسٹ کرنے میں کیا جا رہا ہے, توبہ کر لینا. تو ایسے ہوتے 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 وہ تو حکومت کی طرف سے روک ٹوک ہے ہیروئن پر, چرس پر, چرس پر تو نہیں ہے ہیروئن پر ہے, چرسی تو خود ہیں یہ سارے. تو برائی کے پھیلنے کا ریشو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, اور نیکی کے پھیلنے کا ریشو بہت کم, بہت ہی کم. پھیل رہی ہے نیکی بھی الحمدللہ, ایسا نہیں ہے کہ نیکی پھیلتی نہیں. یقین نہ آئے تو آج کراچی اجتماع میں شرکت کر کے دیکھ لیں, اسے پتہ چل جائے گا الحمدللہ نیکی بھی پھیل رہی ہے. تو لیکن اس کا ریشو بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا. یہ جو ہے دیندار لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں, وہ دوسروں کو لانا یا نہیں انل منکر کرنا اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو بھائی جو لوگ پیغمبروں کو چھوڑ کے کسی کو بھی آئیڈیل بناتے ہیں, کسی کو بھی اپنا مقتدا اور رہبر بناتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ پیغمبر اللہ کی وہ مخلوق ہوتے ہیں جن کی براہ راست تربیت خالق کائنات کرتا ہے. تو سوچئے اس تربیت میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے کیا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھیں اور آج کل جو لوگ ماہر سمجھے جاتے ہیں ترقی یافتہ سمجھے جاتے ہیں ان کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کو دونوں سیرتوں میں زمین اور آسمان کا فرق معلوم ہوگا. تو آج میں کچھ ایسی باتیں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کچھ اور ہے اور ہمارے جو نسل ہے نا نئی نسل وہ اس میں کسی اور کی سیرت کو اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات چیت کرنے کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی بات سمجھاتے تھے تو اس کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی کسی کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جن سے ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے. کیا خیال ہے بھائی، پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ چلنے کی ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، بات چیت کی ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، سمجھانے کی ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، ہمارے سامنے بھی ایک دوسرے کی شکایتیں کی جاتی ہیں، کھانے پینے کی ضرورت ہمیں بھی پیش آتی ہے، اجتماعی کھانے میں بھی ہمیں ایک ساتھ کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، مالی معاملات میں لین دین میں ہمیں بھی اسی طرح ضرورت پیش آتی ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا کرتی تھی. لیکن ان تمام چیزوں میں لاشعوری طور پر ہم انگریز کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. اور کمال کی بات ہے کہ برائی میں انگریز کے پیچھے چل رہے ہیں، اس قوم میں اگر کوئی اچھائی ہے اس میں نہیں چل رہے. یعنی اتفاق سے کافر میں بھی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، اس میں نہیں چل رہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کافر پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے. میرے داڑھ نکل آئی، عقل داڑھ نکلے بھی ٹائم ہو گیا مگر وہ ٹیڑھی نکلی بہت زیادہ. اس ٹیڑھی نکلنے کی وجہ سے مجھے دانت نکلوانا پڑا. یہ اتنی لمبی تفصیل اس لیے بتائی کہ میرے دانت الحمدللہ خراب نہیں ہیں، کیونکہ یا تو گٹکا کھا کے خراب ہوتے ہیں یا پانی یا صفائی نہ کرنے کی وجہ سے. تو دانت الحمدللہ صحیح ہیں، وہ تو قدرتی عمل ہے نا. داڑھی ٹیڑھی نکل آئی، اس میں تو انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا. تو میں چلا گیا مسلمان ڈاکٹر کے پاس، اللہ کی پناہ. مجھے یاد نہیں رہا 100 دفعہ آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو یہ پڑھنا بھول گیا میں. ہم بچپن میں جب کوئی بلا آتی تھی نا تو آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو یہ تمس ہم 100 دفعہ پڑھتے تھے. اس نے الحمدللہ قصائیوں والا کام کیا اور جبڑا پھاڑ دیا، ٹانکے وانکے لگے پیچھے جبڑے میں. چند مہینے پہلے کی بات ہے، آپ حضرات کو بھی شاید یاد ہوگا. داڑھ نکالی یہ کہہ کر کہ اگلے دانت کو بچانے کے لیے، جو اگلی داڑھ ہے، تاکہ کھانے پینے کا سیٹ اپ چلتا رہے. یہ خیال تھا مولوی صاحب ہیں ان کے لیے تو کھانا پینا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ جب گیا اتنی قربانی دے کر اتنی مضبوط داڑھ نکلوائی، دوبارہ گیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بھی نکلے گا. ارے بھائی، جب اس کو نکالنا ہی تھا تو وہ اس کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خراب نہیں تھی، وہ تو اس لیے نکالی تھی تاکہ یہ اگلی والی بچائی جا سکے. بہرحال میں نے کہا یہ بھی نکل جائے گی پھر تو سیری لیگ کھائیں گے, دلیا کھچڑی ان پہ گزارا ہوگا, گوشت پہ ہمارے بیانات ہوتے ہیں صبح و شام. صحیح کہ مسلمان بڑا گوشت کھاتا ہے دمبے کا بکرے کا, مچھلی خور سبزی خور نہیں ہوتا, اس پر ہمارے بیانات ہو رہے ہیں اور خود ہی نہ کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نکلے گا, یہ بھی نکلے گا. اس کے بعد پھر اگلا والا کا بھی آپشن تھوڑا سا وہ دے دیا انہوں نے دھمکی کہ اس میں بھی گڑبڑ ہے. مجھے خواب میں آیا میرے ادھر کے سارا جبڑا غائب ہے, ڈر گیا میں نے کہا یہ تو سب نکال نکول کے برابر کر دیں گے. تو میں کسی چائنیز ڈاکٹر کے پاس گیا غیر مسلم, اس نے علاج کیا الحمدللہ اتنا آرام سے مناسب ریٹ پر, وہ داڑھ بھی بچ گئی سب فٹ فاٹ ہو گئی, دانت بھی بچ گیا سب سیٹ ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے کسی نے کہا ہے کہ اگلی داڑھ بھی خراب ہے, اس نے کہا نہیں خراب ہے بالکل ٹھیک ہے. پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا دیکھ لیں ڈاکٹر نے کہا ہے خراب ہے, اس نے کہا بھائی مولوی صاحب اگر میں کہہ دوں کہ خراب ہے تو میرا تو فائدہ ہے اس میں, ڈبل پیسے مل جائیں گے, لیکن جب نہیں ہے تو میں کیوں بولوں بھائی ٹھیک ٹھاک دانت ہے آپ. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان میں کسی نے کہا, ایک ٹھیکہ ملا ٹینڈر ملتے ہیں نا حکومت کی طرف سے, نوٹس آتا ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی یہ پل بنانا ہے یہ سڑک بنانی ہے, تو ایک پل بنانے کا ٹینڈر جاری ہوا جس کے نام جس کو یعنی حکومت یہ دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہ ٹھیکہ دینا ہے, گورنمنٹ کے جو بھی وزراء وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایک چائنیز گیا, اس چائنیز نے کہا کہ مجھے یہ دے دیں 30 لاکھ روپے منظور کرا دیں, میں 30 لاکھ میں بنا دوں گا. تو اس حکومتی اہلکار نے پوچھا, پاکستانی جو تھا اس نے پوچھا کہ 30 لاکھ میں کیسے, کہنے لگا 10 آپ کے آپ کو رشوت, 10 لاکھ میرے, 10 لاکھ میں بنا دوں گا. صحیح ہے نا, ایک پاکستانی پہنچ گیا, اس نے کہا 90 لاکھ روپے منظور کرا دیں میں بنا دوں گا. کہنے لگا بھائی 90 لاکھ میں کیسے, کہا 90 لاکھ میں 30 لاکھ آپ کے, 30 لاکھ میرے اور 30 لاکھ اس چائنیز کو دے دیں گے یہ بنا دے گا. یہ تو 30 میں ویسے ہی بنانے کے لیے تیار ہے نا, اس کو کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیاری. اور کمال ہے کہ وہ منظور ہو گیا, ہاں بھائی یہ بندہ صحیح ہے, 90 لاکھ گورنمنٹ کے خزانے سے لو, 30 اس کو دے دو, 30 اس کو دے دو, 30 اس کو, یہ گھر میں بیٹھے گا آرام سے گٹکا کھائے گا بیٹھ کے اور وہ پل تعمیر ہو جائے گا. تو غیر مسلم میں بھی کچھ بعض چیزیں اچھی ہوتی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ جو غیر مسلم میں اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اصل میں ہماری ہیں, جس پہ انہوں نے جو انہوں نے لے لی ہیں ہم سے. تمام خوبیوں کا سرچشمہ اسلام ہے, اسلام تمام خوبیوں کا سرچشمہ. معاملات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صفائی اور ستھرائی کا حکم دیا ہے کہ ان احادیث کو اگر صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے سرسری, زیادہ تشریح میں نہ جائیں, تو مسلمان کی روح کانپ اٹھتی ہے ان کو پڑھ کے کہ میری نجات کیسے ہو سکتی ہے اگر میں کسی کا مال ناحق طریقے سے کھاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا, تاجر تھا گندم فروخت کر رہا تھا, تو نیچے جو گندم تھی وہ گیلی تھی اوپر خشک رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاجر کو تنبیہ فرمائی کہ یہ دھوکا ہے, خریدنے والا تو صرف اوپر کا مال دیکھتا ہے نا, آپ کبھی غلطی سے سبزی منڈی سے پیٹی لے آئیں پھل کی, وہ دکھائیں گے اوپر اتنے خوبصورت گولڈن سیب لائن سے جیسے پریڈ کر رہے ہوں اتنے خوبصورت, جب گھر جا کے وہ نکالیں گے تو پتا چلے گا بس یہ اوپر اوپر تھے, اندر گلے سڑے ٹماٹر رکھے ہوئے, سیب بھی مشکل ہوں گے, کچھ بھی رکھا اس, بم بھی ہو سکتا اس میں. اب تو لوگ اس پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ نیچے سے بم نہیں نکلا, باقی جو گلے سڑے سیب نکلا یہ بھی غنیمت, کچھ بھی رکھ سکتا ہے. اور اگر آپ وہ پیٹیاں لے کے دوسرے شہر جا رہے ہیں تو اس میں ہیروئن بھی ہو سکتی ہے, پھر وہ وہاں جا کے آپ سے لے لیں گے, خرید لیں گے. ایک روپیہ کسی مسلمان کا کھا لیا, ایک روپیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی ایک بالش زمین پر ناجائز قبضہ کیا قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا, اتنا وزن اس کی گردن میں ہوگا جیسے سات زمینوں کا وزن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کسی کے مال کے معاملے میں کہ ایک روپیہ کسی کا میرے پیٹ میں ناجائز نہ چلا جائے اس میں بڑے حساس ہوا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ حرام لقمہ پیٹ میں اترتا ہے تو نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ نماز قبول ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کی حالت میں ہوتا ہے, پراگندا بال, میلے کچیلے کپڑے, اس لیے کہ سفر میں اتنا مشقت والا سفر ہے, غریب آدمی ہے کہ اس کی یہ حیات ہے جس میں لوگوں کو بھی ترس آ جاتا ہے تو اللہ کو تو اور زیادہ آئے گا, لیکن وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. لوگوں کا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی, ایک تو سفر میں ہے, پھر بیچارے کی کیفیت ایسی ہے, اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں, سر کے بال بنانے کے لیے کنگھی نہیں, میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو اس کی دعا اللہ کیسے رد کرے گا. مگر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہو بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام, کھاتا حرام ہے اور جو یہ کپڑے میلے کچیلے ہی ہیں یہ بھی حرام کے ہیں. جس پیٹ میں حرام نوالا اترتا ہو, جس جسم پہ حرام لباس موجود ہو, اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے. تو معاملات کی صفائی, پیسوں کا لین دین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اس کے سارے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کرتے ہیں, صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا آپ نے اللہ دین, مگر قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا, قرضہ لے کے شہید ہو گیا یہ وبال قیامت میں اس کی گردن پہ ہوگا, پیسے کیوں نہیں ادا کیے دوسرے کے. شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے, اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا, اس میں بھی کسی مسلمان کا پیسہ اگر کھایا ہے اور کھایا بھی چوری ڈکیتی کر کے نہیں, اس کی رضا سے قرضہ لے کے کھایا ہے, وہ بھی معاف نہیں ہوتا. سوچو کہ اگر ناجائز طریقے سے کھا لیا, قرضہ لے کے کھانا تو جائز طریقہ ہے یا نہیں ہے, پیسے مانگ کے لیے تھے نا کسی نے, اس کا جرم یہ ہے کہ موت سے پہلے اس نے ادا کیوں نہیں کیا, یہ جرم معاف نہیں ہوتا. تو آپ سوچئے کہ کسی مسلمان کو دھوکا دے کے اس کا مال لے لینا, جھوٹ بول کے اپنی چیز بیچ دینا. آج مسئلہ سارا یہ ہے کہ تاجر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچ بول کے مال بیچنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنے تاجر ہیں وہ سب جھوٹ بول کے بیچ رہے ہوتے ہیں, ہم اگر ایک اکیلے سچ بولیں گے تو مال نہیں بکے گا. تو میں ایسی صورت میں ان سے کہتا ہوں کہ نہ سچ بولو نہ جھوٹ بولو, خاموش رہو, خاموش رہ کے بیچ دو, سمجھ رہے ہیں, یہ گنجائش ہے. مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں کپڑے کی دکان, ادھر بھی کپڑے کی دکان, پاکستانی کپڑا ہے, وہ دونوں جاپانی کہہ کے بیچ رہے ہیں, آپ کو ڈر یہ ہے کہ میں نے اگر کہہ دیا کہ یہ پاکستانی ہے تو مجھ سے لیں گے نہیں لوگ, یہی ہوتا ہے نا. تو آپ نہ اسے جاپانی کہو نہ پاکستانی کہو, جو لینے کے لیے آئے بولو بھائی یہی جو کپڑا دکانوں میں ہے نا, جی ادھر دائیں والے بائیں والے, یہ بھی وہی ہے, وہ جاپانی ہے تو یہ بھی جاپانی ہے, وہ پاکستانی ہے تو یہ بھی پاکستانی, یہ آپ کے سامنے چیز ہے, لینی ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یہ کام تھوڑا مشکل ہے مگر حلال کمانے کے لیے کرنا پڑے گا. یاد رکھو حلال تھوڑا ہی ملتا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے مفتی کے بعد. بخاری پڑھاتے تھے تو ایک دفعہ گھر میں کوئی مہمان آیا, حضرت کے ہاں دال پکی ہوئی تھی. حضرت کو ہوش بھی نہیں کہ ہمارے ہاں دال پکتی ہے روزانہ. اس نے کہا اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, دال کھاتے ہیں. چلا گیا. پھر کبھی دوبارہ آنا ہوا, پھر اتفاق سے دال پکی ہوئی تھی. ورنہ مہمان آتا ہے تو انسان کو خیال ہوتا ہے نا کہ بھائی اس دن بھی دال تھی, اس دن بھی دال. تو حضرت کو ہوش ہی نہیں تھا کہ دال پک رہی ہے روزانہ, توجہ ہی نہیں تھی ان چیزوں کی طرف. پھر تین چار دفعہ جب بھی آیا دال ہی ملی اس کو. تو کہنے لگا حضرت آپ کے گھر جب بھی آؤ دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا حلال اتنا ہی ملتا ہے. حلال جو ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہیں آپ سمجھے جس کے یہاں روز مرغی پک رہی ہے تو وہ چوری کی مرغی ہوگی. عام قاعدہ یہی ہے. عام بعض دفعہ اللہ حلال میں زیادہ بھی دے دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو کتنا زیادہ ملا, سارا حلال کا ملا نا, اتنی دولت ملی ان کو. حضرت عثمان غنی تھے, مالدار تھے, درجنوں اونٹ ایک ایک وقت میں صدقہ کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے حلال کا تھا, تبھی تو نبی ان کے صدقے کو قبول کرتے تھے. لیکن عام طور پر حلال تھوڑا ملتا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تھوڑے حلال میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے, فرمایا اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں. دیکھو مصیبت میں دولت مند بھی مبتلا ہوتے ہیں, غریب بھی مبتلا ہوتے ہیں. مصیبت سے تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کہ مصیبتیں آنا بند ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. مصیبتیں حکمرانوں پر بھی آتی ہیں. بڑے سے بڑا عہدے دار ہوگا, طاقتور ہوگا, اس پہ بھی مصیبت آ جائے گی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے راستے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ وہ میرے ہاتھ میں. وہ راستے میں اسی کے لیے ہموار کروں گا جو مجھ سے ڈرتا ہے. جو نہیں ڈرتا اس کے لیے راستہ نہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج غیر مسلم معاملات میں بڑا کھرا ہے, کھرا. اگرچہ اس میں بھی ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ معاملات ہم ہی سے کریں, کوئی آخرت نیت نہیں ہوتی کہ ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا. مثلا جس ڈاکٹر نے ہماری داڑھ بچا لی, یہ سوچ کے نہیں بچائی کہ یہ داڑھ ان کی بچ جائے گی تو آئندہ جتنا یہ کھائیں گے مولوی صاحب اس داڑھ سے چبائیں گے اور ان کے جسم میں جائے گا, پھر جب نماز پڑھائیں گے تو ثواب مجھے ملے گا اس کا. یہ نیت نہیں ان کو پتا تھا, پیسے ملیں گے اور آئندہ یہ میرے پاس ہی آئیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے, ان کو بھی میرا پتہ بتائیں گے. تو مقصد ان کا معاملات کی صفائی میں تجارت ہوتی ہے کہ ہماری تجارت اچھی طرح. یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دو نمبر چیز نہیں بناتی, یہ اس لیے نہیں بناتی تاکہ لوگ ہم ہی سے لیں, ہماری ہی تجارت چلے. مسلمان زیادہ تر دو نمبر ہوتے ہیں معاملات میں, لیکن جو ایک نمبر ہوتا ہے پھر وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, تجارت کے لیے نہیں ہوتا. وہ سمجھ رہے ہیں بات؟ کیونکہ ایک نمبر بنے گا اس معاشرے میں تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے. تو وہ خالص اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہے. تو اچھی اچھی چیزیں جو تھیں نا وہ تو ہم فالو نہیں کر رہے ان کی. اوٹ پٹانگ چیزیں جتنی وہاں سے آ رہی ہیں ساری ایسے کشکول لے کے کھڑے ہوئے. وہاں سے جو فیشن آ رہے ہیں, ہمارے نبی نے کیا ہمیں بالوں کا طریقہ نہیں بتایا بال کیسے رکھنے؟ آپ کیوں ہیئر ڈریسر کے پاس جا کے, نائی کے پاس جا کے کیوں کہتے ہو یہ والا مجھے پوز چاہیے؟ جنگلی چوہے جس کے سر پہ کانٹے ہیں نا, جنگلی چوہے والے کانٹے. ہمارے ایک رشتے دار کی شادی ہوئی, ولیمہ تھا میں جب گیا تو دولہا سے میں ملا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا دیکھو بےچارا اتنا مصروف, اس کو سر کے بالوں میں کنگھی کرنے کا موقع نہیں ملا. یہ بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں, مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے. میں نے کہا دولہا کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ سر کے بالوں میں کنگھی کر لے. ایسے بال جنگلی چوہا دیکھا ہوگا آپ نے, اس کے کانٹے کیسے ہوتے ہیں یوں اس طرح. لال بیگ جب الٹا ہو جائے تو اس کی ٹانگیں جیسے ہوتی ہیں نا یوں یوں, تو اس کے سر کے بال اس طرح کھڑے ہوئے اس طرح سے گھوم رہے تھے. بہرحال مجھے کافی, میں نے کہا چلو. بعض دفعہ دوستوں کو انوائٹ کرنے میں, دعوت دینے میں, کارڈ وغیرہ تقسیم کرنے میں, کھانا پینا ان چیزوں میں وہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ, کوئی ایسی بات نہیں. بال نہیں بنا سکے تو کیا ہوا؟ بعد میں پتا چلا یہ چیز بنوا کر آئے ہیں، یہی چیز کے پیسے ٹھیک ٹھاک خرچ ہوئے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں. میں حیران ہوا کہ یہ بنے ہوئے ہیں، کیا فیشن ہے؟ کہنا یہ فیشن ہے. پرسوں ہم کہیں بازار میں بیٹھے تھے، کسی کام سے گئے، ہمارے رشتے دار آئے تو کوئی دکان پہ کچھ لینے جانا ہوا، تو ہیئر ڈریسر کی دکان، اس کے باہر تصویریں لگی ہوئی تھیں بالوں کے اسٹائل کی. عجیب وحشت ہو رہی تھی، کیا جنگلی پن ہے یہ، جنگلی پن. یہ چونکہ باہر سے آ رہی ہے نا چیزیں، اصل میں انسان اللہ رسول سے تو غافل ہو گیا، آخرت تو فکر ہے نہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میں روز کوئی ایسا کام کروں کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز میں بنا رہا ہوں، بس میں بہت اچھا لگوں دیکھنے میں، بہت اچھا. کیونکہ اب روزانہ اس کو سکون کے لیے کچھ چاہیے نا، سکون چاہیے تو میں اچھا لگوں، اسی میں سکون ملتا ہے نا. ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ابھی بڑا اچھا لگتا ہے جب آدمی دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے. تو وہ کہتے ہیں بیچ کی مانگ نکال کے بھی دیکھ لیا، اچھا لگ گیا لوگوں کو، اب لوگ اس سے بھی عادی ہو گئے، بس ٹھیک ہے بھائی بیچ، اب سائڈ کی طرح نکال کے دیکھو. سائڈ کی بھی دو چار مہینے تک لوگوں نے دیکھ لی، سائڈ کی مانگ میں ایسا لگتا ہے یہ صاحب. اب ذرا یوں کر کے دیکھو، یہ بال ذرا اس اسٹائل سے کاٹ کے دیکھو، پھر اس اسٹائل سے. اس کا بس نہیں چل رہا کہ میں کیا کر دوں، میں سر پہ کیا لگا لوں، سرخاب کے پر لگا دوں تاکہ میں منفرد نظر آؤں. یہی بے سکونی کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں سکون اور اطمینان نہیں ہے، پاگل بنا پھر رہا ہے. قرآن مجید میں ایسے پاگلوں کے لیے جو آیت ہے نا، یہ حیران سرگردان پھرتے ہیں وادیوں میں. جیسے ایک آدمی مدہوش ہو کے پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، تو کیسے بے سکونی میں پھرتا ہے. آج کے نوجوان کی یہ حالت ہے. بال ہے نہیں سر پہ، کمال کی بات یہ، خوراکیں اور گٹکے پان یہ چیزوں کی وجہ سے سر پہ بال بچے نہیں. وہ دو چار بالوں کو لے کے عجیب عجیب طریقے سے گھما رہا ہو. کالج میں ہمارے ایک دوست تھے، ان کو فیشن کا بہت شوق تھا، سر پہ مختلف قسم کے کیمیکل اور شیمپوؤں کی مالش کر کے ان کے سر کے بال ہی غائب ہو گئے، بہت ہی کم عمری میں، 18-20 سال کی عمر میں. اب بال تھے نہیں، لیکن وہ دو چار بالوں کو ہی نا مختلف اسٹائل سے گھماتے رہتے تھے. فیشن باہر سے آ رہے، خواتین میں باہر سے بہت زیادہ فیشن آئے، بھووں کو تراشتی ہیں خواتین. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھ کے اوپر دو خوبصورت بھویں بنا دی ہیں، جس سے انسان کا حسن و جمال ہے. وہ ہر ایک کے چہرے کے لحاظ سے اللہ نے خود ڈیزائن کیا ہے کہ تیرے پہ یہ سوٹ کرے گی، یہ والا یہ تجھ پہ. مگر انسان کو اللہ کی بنائی ہوئی وہ ڈیزائننگ پسند نہیں آ رہی، اس کو نوچ نوچ کے نکالا جا رہا ہے. آج شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو جو اس لعنت سے بچتی ہو، اور کمال کی بات یہ کہ ایسی خاتون کو دیکھ کے وحشت ہوتی ہے، صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ قدرتی نہیں ہے، یہ نوچ نوچ کے بنایا گیا ہے. انسان کی فطرت بدل جائے نا جب، تو اس کو غیر فطری کاموں میں زیادہ لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بدصورتی کو حسن و جمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آج سے 50 سال پہلے کسی سے پوچھو کہ بڑے ہوئے ناخن میں کیا خوبصورتی ہے، تو تھپڑ مار کے کہے گا بھائی بڑے ہوئے ناخن میں بھی کبھی کوئی، یہ تو وحشیانہ درندگی ہے. ناخن تو بلی کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، شیر چیتے لومڑی کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، جنگلیوں کے، بھنگیوں کے، چماروں کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے ہم نے، کسی شریف آدمی کے ناخن آج تک بڑے ہوئے نہیں دیکھے. مگر بڑے گھرانوں کی خواتین کے ناخن بڑھ رہے ہیں آج کل، اس میں خوبصورتی سمجھ رہی ہے. انگلیوں کو وحشت زدہ بنا دیا، اور اس میں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے، اس میں خوبصورتی ہے. پتہ نہیں کھاتی کیسے ہیں، لقمے سالن میں ڈال کے کہہ رہی یہ نفاست ہے. وہی ناخن پانی کے اندر بھی جا رہے ہیں، وہی ناخن. بس خواتین جو شو بازی والی ہے نا، کھاتی بھی بڑی نفاست سے ہیں. شاید میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کئی لوگ کہیں کہ یہ اچھا یہ خواتین کو دیکھتے ہیں وہاں جا کے. خواتین ہی سے سنا ہے کہ جو خواتین آج کل کھا رہی ہیں نا کھانوں میں، گھر میں تو ایسے کھا جائیں کہ جائیدادیں کھا جائیں، کھا کھا کے شوہر کا ناک میں دم کیا ہوا، وہ بیچارہ انڈے لا لا کے
انڈا بن گیا خود ہی گول ہو گیا بالکل. لیکن شادیوں میں شو مارنے کے لیے جو کھائیں گی, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں, لپسٹک بھی خراب نہیں ہو, کپڑوں پہ کچھ گر نہ جائے کیونکہ اتنی مشکل سے کپڑے سلوائے ہیں, اس پہ اگر ایک دھبا آ گیا تو شو خراب ہو جائے گی. ایسے گھما گھما کے, اور اخلاق گھر میں اخلاق کا پتہ چلتا ہے, شادیوں میں اخلاق کا پتہ نہیں چلتا. ایکسکیوز مس پلیز, یہ بوٹی آپ مجھے دے دیجیے. شوہر سے کیوں نہیں بات کرتی بھائی اس طریقے سے, اپنی ساس سے کیوں نہیں ایسے کہتی, ساس سے کبھی کہیں ایکسکیوز مس پلیز میں پانی نہیں پلا سکتی آپ کو. تو یہ تکلفات ہیں, تکلفات جن کو آج کل لوگ شرافت سمجھنے لگے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف والی زندگی سے اتنی نفرت تھی, اتنی نفرت تھی. قرآن مجید میں بھی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو ما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں. سادگی کی تعلیم دی ہے, سلیقہ بھی ہو ساتھ ساتھ سادگی بھی ہو. دیکھو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. انگریز کیسے کھاتے ہیں, چمچ سے, کانٹوں سے, اس میں کتنا تکلف ہے. ایک دفعہ میں اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ گیا, کسی بڑے ہوٹل میں کھانے کا پروگرام تھا ہمارا, تو یہ جو ہے کیا نام ہے چکن ٹکا, ایک صاحب کھا رہے تھے کانٹے سے, کیونکہ بڑا وی آئی پی قسم کا ہوٹل تھا, اپنے خرچے پہ گئے تھے. کہیں آپ یہ سمجھیں نہیں کہ مولوی صاحب میں تو زکات کے پیسوں پہ کہیں گئے ہوں گے, ہم خود بھی کھاتے ہیں الحمدللہ, اپنے پیسوں پہ کھلاتے بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کو دیکھا کہ وہ کانٹے سے وہ چکن تکا جو ہے نا, اس کی بوٹیاں یوں یوں کر کے ان سے نکل نہیں رہی, عادت نہیں تھی. تو ہمارا جو کزن تھا جس کے ساتھ میں گیا, تو اس نے جا کے ان سے کہا بھائی یوں کرو ایسے کھا لو, اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی, چھوڑو اٹھا کے پھینکو ادھر کانٹا, ایسے کھاؤ مزہ آتا ہے کھانے میں. کیا خیال, کیا چائنیز نے نکال لیا یوں کر کے, یوں ایسے کر کے یوں کھینچو اس کو. یہ وہ تکلفات ہیں جو یورپ سے آئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ہمارے نبی کی یہ تعلیمات نہیں. دیکھو کیسی کیسی حدیثوں کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے. ترمذی میں باب ما جاء انحش اللحم نحشن, کیا عجیب الفاظ ہیں, باب باندھا ہے گوشت کو دانتوں سے چیر کے کھانا, باب باندھا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا شانہ اٹھایا, دانت سے دبایا اور اس کو چیرا اور پھر اس کو نوش فرمایا. ہمارے ہاں اس کے پہلے پیس بنائے جائیں گے. ہمارے ایک رشتے دار آرمی میں تھے, آرمی میں زیادہ ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں اس قسم کے تکلف. باس کے سامنے جب وہ لا کے رکھا جائے گا نا وہ سلاد, تو اس میں کھیرے یوں کر کے ٹماٹر ایک الگ پریڈ کر رہے ہوں گے, وہ سمجھتے ہیں یہ 23 مارچ کی تقریب ہو رہی ہے کوئی. اس میں پھر جو ہے وہ سلاد میں, میں تو صرف چونکہ پیاز ہی کھاتا ہوں سلاد میں, باقی چیزیں مجھے یاد بھی نہیں رہتی ہیں. سلاد میں ہری مرچیں الگ اسٹائل سے رکھی ہوئی ہیں. تو وہ فوج کے آفیسر تھے, تو جب وہ بیڈ مین جو ہے اس طرح سے لا کے سجاتا, تو جب ان کا ہمارے حضرت سے اصلاحی تعلق ہوا, بیعت ہو گئے تھے ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ تکلفات ختم کر دیے. انہوں نے کہا کہ اپنے جو بیڈ مین تھا اس سے کہا کھانا لا کے رکھا کرو اور یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے. ایک برتن میں سلاد کاٹو, کھیرے ککڑی سب اسی میں ڈال دو, لا کے رکھ دو, جو کھانا ہوگا اٹھا کے کھا لیں گے. اتنی دیر لگتی ہے اس کو سجانے میں, کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی. آپ نے سلاد کھانا ہے, کھیرا کھانا ہے, ککڑی کے لا کے رکھ دو, جس نے کھیرا کھانا ہوگا وہ ہاتھ ڈال کے کھیرا نکال لے گا اس میں سے, جس نے ٹماٹر چبانا ہوگا ٹماٹر کھا لے گا, جس نے ہری مرچ چبانی ہوگی ہری مرچ رکھ لے گا. مقصد یہ کہ ساری چیزیں مہمان کو مل جائیں, جو پسند آئے کھا لے, یہی مقصد ہے نا. اس میں 23 مارچ کی پریڈ اور 21 توپوں کی سلامی کی کیا ضرورت ہے. یہ تکلفات ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. چھوڑ دو بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے، صفائی الگ چیز ہے. بعض لوگ بے تکلف اتنا ہوتے ہیں کہ ان کو پھر تمیز نہیں ہوتی کھانے کی، وہ سمجھتے ہیں یہ سادگی ہے، وہی بوٹیاں منہ کی نچوڑی بھی اسی میں پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ اگلے کو گھن آ رہی ہوتی ہے اپنا تھوک مجھے کیوں کھلا رہا ہے بھائی تو، وہی انگلیاں چاٹ چاٹ کے پھر اسی چاول میں گھسیڑ رہے ہیں. اب ان کو بولو بھائی یہ چاٹ چاٹ کے میری برتن میں دوبارہ کیوں گھسیڑ رہے تو اپنی انگلیاں، کہ یہ اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں دوسرے کی انگلیاں چاٹنے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے. گھن آتی ہے انسان کو. تو تکلف الگ چیز ہے، سلیقہ اور سادگی اور صفائی الگ چیز ہے. تکلف یہ ہے کہ آپ خام خام میں جب ہاتھ سے کھانا آسان ہے چمچ اور کانٹے کا انتظام کر رہے ہیں، یہ تکلف ہے. اور گندگی یہ کہ ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا شروع کر دیں، اس سے اس کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ تو کم از کم جس ہاتھ سے کھا رہے ہیں وہ تو صاف ہو کم از کم. تکلف یہ ہے کہ دو مسلمان ایک ساتھ بیٹھ کے ایک برتن میں کھا سکتے ہیں مگر پھر بھی الگ الگ پلیٹوں میں نکال رہے ہیں، اس میں نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ گھر والوں کو زیادہ برتن دھونے پڑیں گے. اور بھی بہت سارے اس میں، محبت جس طرح اکٹھے کھانے میں بڑھتی ہے اجتماعی میں، وہ انفرادی میں نہیں ہوتی. تو یہ تو تکلف ہے الگ الگ برتنوں میں، مگر یہ بد سلیقہ ہے کہ ایک برتن میں کھا رہے ہیں تو ہاتھ آپ کا پوری پلیٹ میں گھوم رہا ہے، کبھی اس کے سامنے سے، کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے، انگلیاں چاٹ چاٹ کے دوبارہ اسی برتن میں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انگلیاں جب چاٹنی ہوں تو جب کھانا ختم ہو جائے بالکل آخر میں، کیونکہ اس سامنے والے کو گھن آئے گی. اپنے قریب سے کھایا جائے، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ گھمایا جائے. تو میرے بھائی، جو قوم کھانے پینے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دے، الگ برتنوں میں کھانا ناجائز نہیں ہے. کہیں آپ سارے ڈنر سیٹ اٹھا کے پھکوا دیں. کسی مولوی صاحب نے بیان کیا کچھ دن پہلے ٹی وی کے خلاف بڑا زبردست، تو ایک صاحب نے دھڑام دھلے جا کے ٹی وی توڑ دیا. توڑا ہے تو پھر وہ گھر والوں نے جو ان کو توڑنا شروع کیا، ان کو ڈر تھا کہ مجھے بھی اٹھا کے پھینک دیں گے. تو پھر دو چار دن کے بعد اس سے بھی اچھا ٹی وی گھر میں لے آیا. تو بہتر ہے نا کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے بعد میں جو افورڈ نہیں کر سکتے آپ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ڈنر سیٹ اور جتنے آپ کے پاس سیٹ رکھے ہوئے جا کے توڑ دیں، ایک ٹرے گھر میں ٹب لا کے رکھ دیں کہ اب سب بچے اسی میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. لیکن بہرحال ناجائز نہ بھی ہو، آداب تو یہی ہے نا، آداب یہی، ہاتھ سے کھانا کھایا جائے. چمچوں کے تکلفات سے اللہ نے یہ جو اتنی اچھی انگلیاں دی ہیں ہمیں، یہ کھانے پینے کے لیے تو دی ہیں، لیکن تمیز سے کھایا جائے. ایسے نہ کھایا جائے جیسے بعض لوگ عجیب یوں اٹھا اٹھا کے منہ میں گھسڑتے ہیں، پھر وہی جب لاتے ہیں یہاں سے تو تھوک کا ایک جو ہے نا وہ ایک آ رہا ہوتا ہے ساتھ میں، پھر وہی. تو یہ پھر جھوٹا پانی پینا مسلمان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفیس دنیا میں کوئی نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے جھوٹا پانی. انگریز نے مشہور کر دیا جراثیم. کبھی کوئی مسلمان بیمار ہوا جھوٹا پی کے؟ صدیوں سے پیتے چلے آ رہے ہیں. ان کے ہاں ہر ایک کا الگ الگ گلاس، بلکہ اب تو ایسے گلاس پیو اور گلاس پھینک دو. کتے کا جھوٹا پی لیں گے، کتے کی زبان بھی چاٹ لیتے ہیں، دیکھا ہے؟ جس میں یقینی زہر ہے، جو یقیناً ناپاک ہے، انسان کا جھوٹا پیتے ہوئے ان کو کراہیت آتی ہے. کراہیت نہیں آتی، جراثیم. کراہیت وراہیت نہیں ہے، جراثیم کے خطرہ ہوتا ہے، کوئی جرثومہ پیٹ میں نہ چلا جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوک نے ستایا، صحابہ بھی بھوکے، غزوہ خندق کا موقع، بکری کا دودھ پیش کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے کہا کہ سب کو پلانا شروع کرو ایک پیالے میں. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی بہت سخت بھوک لگ رہی ہے، اگر میں سب کو پلاؤں گا تو آخر میں میرا نمبر آئے گا. یہ بھی آداب سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ آخر میں کھائے، پہلے کھا کے وہ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وہ کھا کے بیٹھتا ہے. یہ بھی آداب سکھائے، کھلانے والا آخر میں کھائے، خدمت کس بات کی پھر اگر پہلے ہی کھا لے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ڈر، تو فرماتے ہیں کہ نبی نے حکم دیا، میں نے کہا وہ حکم ہے تعمیل کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے کھلانا، کوئی بھی چیز ہوتی تھی پیش کرتے دائیں طرف سے، اس میں اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب عبداللہ بن عباس تھے جو نو عمر لڑکے تھے اس وقت، اور بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک چیز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پیا اس کو، دودھ کو پیا، اور پھر ابو ان نوجوان سے جو عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ تم اجازت دو تو میں یہ پہلے ابو بکر کو پلا دوں، دائیں والا زیادہ حقدار ہے اس سے پوچھا جائے گا. تو عبداللہ بن عباس بڑے فقیہ تھے، انہوں نے فرمایا لا اوثر علی فضل رسول اللہ احدا، اللہ کی قسم میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ کو اجازت، نبی کو منع کرنے نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ محبت میں حکم عدولی کرنی پڑتی ہے کسی کی. ہمارے علماء، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی عالم اگر اپنی تعظیم نہ کروائے تو بھی اس کی تعظیم کرنی چاہیے. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ کہنے کہ نہیں یہ اکرام آپ میرا نہیں کیا کریں، تو اس میں اس کی بات نہ ماننا زیادہ بہتر ہے. ابا اگر کہے کہ میرے جوتے نہ اٹھایا کرو، پھر بھی اٹھا لیں. ابا جو ہے نا، ابا کبھی جاتا ہوتا ہے نا، کبھی ابا کو چپل اتار کے بھی تو جانا ہوتا ہے، کبھی نہیں جانا ہوتا. تو ابا کے چپل، باپ کے چپل اٹھا لینے چاہیے اولاد کو. آج کل یہ حساب کتاب بھی نوجوانوں میں ختم ہو گیا. پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، باپ دادا کی جوتیاں اولادیں اٹھاتی تھی، اب جوتیاں مارتی ہے، اٹھاتی نہیں. تو ابا اگر کہیں کہ بیٹا نہیں میرے چپلوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ، پھر بھی اٹھا لیں. اس میں وہ ایک پٹھان والا قصہ یاد آتا ہے، ہمارے ایک رشید میں گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک پٹھان بھائی تھے، ان کے ایک شیخ و مرشد تھے، تو وہ پیر و مرشد کسی کو اپنی چپلیں نہیں اٹھانے دیتے تھے. تواضع کا غلبہ تھا ان میں کہ بھی میری جوتی ہے، کوئی کیوں ہاتھ لگائے. تو ان کے ایک مرید تھے پٹھان، تو وہ پٹھان بھائی جو تھے نا، وہ تھے پٹھان، پھر آپ کو پتا ہے شیخ صاحب پیر صاحب ان کا ادب. تو وہ جوتی اٹھانے لگے تو شیخ صاحب نے کہا نہیں میری جوتی اٹھانے کی اجازت نہیں. پٹھان بھائی نے کہا ہم تو اٹھائے گا، تم ہمارا شیخ ہے، شیخ ہے، ہم تمہارا جوتی نہیں اٹھائے. تو وہ کہنے لگے نہیں بھائی نہیں. زبردستی شیخ صاحب نے چپل پٹھان بھائی کے ہاتھ سے چھین لی. تو حضرت فرماتے تھے وہ پٹھان بھائی نے شیخ کی مروڑی کلائی، داؤ لگایا، اب وہ بےچارا چیخ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کہہ رہا نا خو ہمارا شیخ ہمارے سامنے اپنی جوتی خود اٹھائے ہمارا غیرت کے خلاف. اب اس کی کلائی مروڑ دی، وہ بےچارا چیخ رہا ہے، اس کو نہیں دیکھ رہا بھائی اس کی حالت تو دیکھو کیا ہو رہی، چپل میں نے اٹھانے ہیں بس. تو اتنا زیادہ بھی نہ ہو، لیکن اتنا کم بھی نہ ہو جتنا آج کل ہو رہا ہے. تو کیا بات بتا رہا تھا میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا افضل علی فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدا، میں نبی کے جھوٹے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. نبی اجازت مانگ رہے ہیں کہ بھائی پہلے ان کو پلانے دو، کہا نہیں پلانے دوں گا. یہ محبت جب بڑھ جاتی ہے نا تو انسان حکم عدولیاں بھی شروع کر دیتا ہے. بعض دفعہ جب محبت بڑھتی ہے تو جو چیز انسان کی طبیعت سے جس چیز کا تعلق ہے نا، وہ طبیعت بدل جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، کدو لوکی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں لوکی تلاش کر رہے ہیں. ہوتا ہے نا لوکی، جیسے جس کو جو چیز محبوب ہوتی ہے تو وہ برتن میں وہ چیز تلاش کرتا ہے. تو اس دن کے بعد سے انس ابن مالک کو لوکی سے اتنی محبت ہو گئی، پوری زندگی میں جب بھی کھانا سامنے آتا اسپیشل اس میں لوکی تلاش کر کر کے کھاتے تھے. حالانکہ وہ کھانا نہ کھانا یہ تو طبعی چیز ہے انسان کی، لیکن طبعی محبت پیدا ہو گئی لوکی سے. تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا سب کو پانی پلاؤ، سارے مجمع کو پلایا وہ دودھ پلاؤ. یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ دودھ کم نہیں ہوا. اور اس میں برکت بھی ہے، اجتماعی چیز میں اللہ برکت رکھتے ہیں. اپنے اپنے مگوں میں ڈال کے پیتے نا تو دو دو گھونٹ پیتے، اس کے زیادہ نہیں ہوتا. ہر آدمی اپنے گھر سے ایک مگا لے کر آ رہا ہوتا، پھر اس کو بوائل کرتا، آدھا دودھ بوائل کرنے میں اڑ جاتا. ڈاکٹروں نے بھی وہمی بنایا ہوا ہے، اس کو پہلے ابالو بھی، پھر اس میں کلورین بھی ڈال دو تھوڑی سی. ابھی تو آگے پتہ نہیں ہے ہم جو خوراکیں کھا رہے ہیں ان میں کیا کیا ڈلے گا. جراثیم زیادہ خوش ہو رہے ہیں، جراثیم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اتنا پروٹوکول ہمیں آج تک کسی نے نہیں دیا جتنا آج انسان دے رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر ہو کر پیا. کتنے لوگوں کا جھوٹا پیا نبی نے، حالانکہ نبی کی طبیعت میں اتنی نفاست تھی کہ کچا پیاز نہیں کھاتے تھے کہ اس میں بدبو ہے، کلیجی نہیں کھاتے تھے اس میں ہیک ہوتی ہے، خون ہے نا ہیک ہوتی ہے، کلیجی نہیں کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ذرا سی بدبودار چیز ہو اس کے قریب نہیں جاتے تھے. کتنے صحابہ کا جھوٹا پیا نبی نے. تو آج بچوں کو سکھایا کریں کہ ایک دوسرے کا جھوٹا، اس سے برتن بھی گھر میں کم ہو جائیں گے، جگہ ہر ہر چیز کے لیے الگ الگ برتن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی برتن میں ساری چیزیں آتی تھیں، ایک ہی برتن، میٹھا بھی اسی میں، پھیکا بھی اسی میں، کھارا بھی اسی میں، اسی کو دھو دھو کے استعمال کرتے تھے. ہمارے ہاں تکلفات، میٹھے کے لیے الگ قسم کی پیالیاں ہیں، بڑی فینسی قسم کی، ان پیالیوں کو دیکھ کے پیالیاں کھانے کا ہی دل چاہتا ہے انسان کو، یہ کھیر چھوڑو یہ پیالی لے کھا لوں میں. اس کے لیے میٹھا کھانے کے لیے چمچے بھی الگ ڈیزائن کے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. ہر ہر چیز میں اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے اور گھر والوں کو بھی عذاب میں ڈالا ہوا ہے. یہ جھوٹے کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جھوٹا پینا مسلمان کا جھوٹا پینا چاہیے، لیکن بعض علماء ہم نے دیکھے آج وہ جھوٹا پیتے نہیں تھے. اس کی وجہ یہ کہ صحابہ کرام کے دانت بھی صاف ہوتے تھے، کیونکہ دن میں پانچ پانچ دفعہ تو کم از کم بلکہ چھ دفعہ تہجد میں بھی مسواک کرتے تھے. مسواکیں بھی یہ والی نہیں جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے توڑ کے پرانی پرانی مسواکیں، اور ان کی غذائیں بھی اچھی تھیں، خشک غذائیں کھاتے تھے، تیل میں چپڑی بھی چیزیں نہیں کھاتے تھے وہ. آج کل جو لوگ ہیں نا ان کے ایک تو دانت صاف نہیں ہوتے بہت سو کے، دوسرا کھاتے یہ تیل میں تلی ہوئی چیزیں، اس سے دانت میں سڑاند پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اگر کوئی مولوی صاحب کسی کا جھوٹا، جیسے میرے مجھے بھی تھوڑا، میں پہلے تو دانت کا مطالعہ کرتا ہوں، یہ جو بندہ ہے جس نے جھوٹا کھایا اس کے مسکرائے، کوئی لطیفہ سناتا ہوں ہنستا ہے تو اس کے دانت دیکھتا ہوں کہ کیسے ہیں، یہ دیکھ دانت دیکھنے کا طریقہ ہے. ویسے نہیں دکھائے گا کبھی، وہ اس کو پتہ ہے کیسے ہیں، دکھائے گا نہیں. کسی کے گھر جائے نا جھوٹا پینے سے پہلے اس کے دانتوں کا مطالعہ کرتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے پیٹ کی کنڈیشن کیا ہے. جیسے حکیم جو ہے نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے نا سب کچھ، تو ہم دانت دیکھ کے بتا دیتے ہیں الحمدللہ. تو وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ کسی کا جھوٹا اگر پی لیتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے وہ اتنی طبیعت میں، کیونکہ دانت لوگوں کے بڑے عجیب عجیب قسم کے ہو گئے ہیں آج کل، اور پیٹ کی پوزیشن، پیٹ خراب ہوتا ہے تو مسوڑے بھی سڑ جاتے ہیں پھر، اور پیٹ خراب ہے، پانی یہاں کا ایسا ہے، اور تیل میں تلی ہوئی چیزیں اتنی کھاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ظاہر ہے حساب کتاب خراب ہوا ہوا ہے. اس لیے اگر کوئی مولوی صاحب یا کوئی دیندار آدمی کسی کا جھوٹا پینے سے اوائڈ کر رہا ہے، آپ کی زبان میں بتا رہا ہوں، تو اس کو زیادہ اصرار نہ کریں، اس کو یہ نہ سنائیں اس دن تقریر تو آپ نے یہ کی تھی کہ جھوٹا پینا سنت ہے، اب کیوں نہیں پی رہے؟ ابے بھائی یہ والا پینا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو دس دفعہ ابالو، اس میں تھوڑا نمک بھی ڈالو، پھر جراثیم، پھر اس کو پی سکتے ہیں. تو وہ گھن آتی ہے انسان کو. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دانت صحابہ جیسے ہوں اور خوراکیں بھی صحابہ جیسی، ویسے نہ بھی ہوں تو کم از کم کچھ صفائی کا تھوڑا سا تو خیال کرتے ہوں، اس لیے یہ چیزیں. تو بھائی بات لمبی ہو گئی، بات ختم کرتا ہوں میں. نوجوانوں سے جو مرد ہیں یا خواتین ہیں خصوصاً گزارش ہے کہ ہمیں وہ فیشن، وہ طور طریقے جو یہود و نصارہ سے ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں ان کو لات مار دینی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے. ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کیا تمہارے نبی نے غالباً مسواک کے بارے میں پوچھا کہ مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتایا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کا طریقہ بھی بتایا ہے، یہ بھی بتایا ہمارے نبی نے. تو ہمارے نبی نے الحمدللہ ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا. بال کیسے رکھنے, کیسے بنانے, کیسی زینت اختیار کرنی ہے, کون سی زینت جائز ہے, کون سی زینت اور کون سا فیشن حرام ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے ہیں. کھانے پینے کے آداب میں تو اتنی زیادہ رہنمائی کی ہے, آپ نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ کھجور کھا رہے ہوں تو ایک آدمی ایک وقت میں دو کھجوریں نہ اٹھائے. دیکھو جو اتنا خیال کرے گا دوسرے, کھجور تو بہت سستی چیز تھی اس زمانے میں, سب سے زیادہ ہوتی کھجور تھی, لیکن اس کے بارے میں بھی نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جب اکٹھا کھا رہے ہو اجتماعی طور پر تو ایک وقت میں ایک کھجور کھاؤ, اس کی گٹلی نکال کے پھینکی پھر دوسرا اٹھاؤ, دو ڈائریکٹ منہ میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو. حالانکہ ڈال دیا دو کھجوریں تو کیا ہو جائے گا, آپ تھوڑی زیادہ کھا لیں گے وہ تھوڑی کم کھا لے گا, مگر یہاں ترغیب دی ہے کیونکہ جو آدمی کھجور جیسی حقیر چیز کے معاملے میں دوسرے مسلمان کا خیال کرے گا پھر وہ دوسرے مسلمان کی جائیدادیں ضبط نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے, اس کے لاکھوں کروڑوں روپے ہضم نہیں کرے گا, اس سے قرضہ لے کے بھاگ نہیں جائے گا, اسے پتہ ہے کہ ایک کھجور جب کسی مسلمان کی کھانا میرے لیے جائز نہیں ہے, اجتماعی کھانے میں دوسرے کا خیال کیا جائے گا. آج کتنے لوگ ہیں گوشت میں, جب چار آدمی شریک ہونا ایک برتن میں, ابھی کراچی اجتماع شروع ہو گیا ہے وہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن کوئی پہنچ جائے نا تو کنکھیوں سے دیکھ لیا کریں کیا کر رہا ہے, جو لالچی آدمی ہوتا ہے نا وہ گوشت کا برتن گوشت بار بار اپنی طرف گھما رہا ہوگا, باتوں باتوں میں یوں کر کے ایسے کر کے گھما لے گا اپنی طرف, سارے آلو بھی اس طرف آ گئے گوشت بھی اس طرف آ گیا. اس وقت انسان کا پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں ایثار کا کتنا جذبہ ہے. دل تو ہر ایک کا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں گوشت زیادہ کھا لوں, بوٹی زیادہ کھا لوں, میں یہ آلو زیادہ کھا لوں, لیکن اس وقت انسان یہ خواہش ظاہر کرے کہ یہ والا زیادہ کھا لے میں تھوڑا کم کھا لوں, یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے. تو جب اپنی بھوک کو قربان کر کے دوسرے کا پیٹ بھرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو میرے بھائی پھر وہ دوسرے کا مال لینے کا کیسے جذبہ پیدا ہو, کیسے وہ یہ برداشت کرے گا میں اس کے لاکھوں روپے قرضہ لے کے کھا جاؤں اور ادا نہ کروں. تو یہ بچپن سے ہی جب چیزیں بچہ سیکھتا ہے نا, ماں باپ سکھاتے ہیں, والدین کو چاہیے بچے کو بچپن سے سکھایا کریں کہ نبی نے کہا اپنے آگے سکھاؤ, دو بہن بھائی بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ اپنے آگے سکھاؤ, اس کا حق نہ مارو, ٹھیک ہے نا. یہ گوشت ہے بچوں کو, آج ماں باپ کیا کرتے ہیں الگ الگ برتنوں میں ڈال کے دیتے ہیں, اس سے ان میں ایثار کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, ایک برتن میں رکھیں بولے ایک بوٹی ہے ایک گوشت ہے, یہ بہن کو بھی کھلانا ہے آدھا اس میں سے آدھا خود کھانا ہے, تو بھائی جب آدھی کاٹ کے اس کو دے گا نا اس میں سے تو جب اس کی تاریخ روڈ میں بڑا ہوگا, جب وراثت میں دو دکانیں نکلتی ہوں گی تو ایک اس کو دے دے گا, کیا خیال ہے. بولے کہ دو دکانیں ایک میری ہیں ایک کس کی ہے, بہن کی ہے, کیونکہ باپ ماں باپ نے بچپن سے یہی سکھایا. اور اگر اپنا اپنا کر کے نا یہ میرا ہے ادھر جا, جیسے آج کل بچے کونے میں چوہے کی طرح بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, اپنا برتن لے کے ادھر منہ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, دوسرا والا اس چوہے کی طرح اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یہ میرا جو میرے قبضے میں ہے وہ میرا ہے, جو اس کے قبضے میں ہے وہ اس کا ہے, تو پھر جو دکان میرے قبضے میں ہے وہ میری ہے, جو تیرے قبضے میں نہیں چھوڑا سکتا وہ تیری ہو گئی. اس طرح سے پھر وراثت کی تقسیم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.